الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وازواجه وذرياته قل آپ فرما دیجئے انی امرتو بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے ان اعبد اللہ کے میں اللہ کی عبادت کروں مخلصا لہ الدین اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے وہ امرتو لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے حکم دیا گیا ہے تاکہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دو باتوں کا حکم دیا جانے کا تذکرہ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان دونوں چیزوں کا اہتمام ہمیں بھی ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے, اور دوسری بات یہ کہ کرنی بھی ہے پورے اخلاص کے ساتھ. عبادت کامل اور اللہ کے یہاں مقبول اسی وقت ہوگی جبکہ وہ عبادت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو, اور اس عبادت کرنے کے پیچھے غرض اور مقصد صرف یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. تو آپ فرما دیجئے کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے اس بات کا کہ میں اللہ کی عبادت کروں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے, اور مجھے سب سے پہلے مسلمان بننے کا حکم دیا گیا ہے. مسلمان سے یہاں مراد فرما بردار, کہ سب سے پہلے مجھے اس بات کا حکم ہوا ہے کہ میں فرما بردار ہو جاؤں. اب ظاہر ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جب اپنے بندوں کو فرما بردار بننے کا حکم فرمایا تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے حکم فرمایا. تو وحی اتری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ تم سب کے سب میرے بندے ہو اور تم میرے فرما بردار ہو جاؤ. تو سب سے پہلے حکم کس کو ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور ظاہر ہے کہ سب سے پہلے فرما بردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. تو مجھے اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار ہو جاؤں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا. جب مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ تم میرے امتی ہو, تمہیں بھی یہی حکم ہے کہ پورے کے پورے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے فرما بردار ہو جاؤ. اپنا شوق, اپنا جذبہ, اپنے ایموشنز, اپنے سینٹیمنٹس, اپنی عقل, اپنی آئیڈیولوجی, اپنا کانسیپٹ, یہ سب ایک طرف اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی فرما برداری دوسری طرف. تو دیندار وہی کہلائے گا جو اللہ کا فرما بردار ہو, نہ کہ اپنے شوق کو پورا کرنے والا. اس لیے دین پر عمل کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ صحیح دین کو سیکھیں اور صحیح دین کو سیکھ کر اسی کے مطابق زندگی گزاریں. ہمارا اور آپ کا مقصد ایک ہی ہے دین پر چلنے سے, کہ ہم اللہ کی نظر میں سرخرو ہو جائیں. اور اللہ کی نظر میں سرخرو کرنے والا ایک ہی طریقہ ہے, اس طریقے کو سیکھ کر اس کے مطابق اگر زندگی گزاری جائے گی تو سرخروئی نصیب ہوگی. اور اپنی آئیڈیولوجی, اپنی سمجھ, اپنے شوق کے مطابق دین پر عمل کریں گے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا, تو گو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں لیکن اللہ کے یہاں وہ دین مقبول نہیں ہوگا. آگے آپ فرما دیجئے, قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. مجھے تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ عبادت کر اور میری ہی کر. اب میں اگر تمہارا کہنا مان لوں اور 360 بتوں کے سامنے سر جھکانا شروع کر دوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی. تو میں اگر میرے رب کی بالفرض و تقدیر نافرمانی کروں تو مجھے اندیشہ ہے بڑے بھاری دن کے عذاب کا. اول تو یہ کہ میں پیغمبر ہوں اور پیغمبر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی اطاعت کو چھوڑ کر کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی اور کی اطاعت کر ہی نہیں سکتا, لیکن فرض کر لو کہ میں اس کے لیے تیار بھی ہو جاؤں تو پھر بھی مجھے تو ڈر ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا جب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے سامنے کھڑا ہوگا. اس لیے قل آپ فرما دیجئے, اللہ اعبدو, میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں, اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے, مخلصا لہ دینی, اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے. اور رہی بات تمہاری, جب تم میری خیر خواہی والی بات نہیں سمجھتے تو فاعبدو ما شئتم من دونی, اللہ کو چھوڑ کر جس کی چاہے تم عبادت کرو. لیکن اتنی بات یاد رکھ لو کہ تم اگر اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی عبادت کرو گے تو تم اپنا نقصان کرو گے, تم نافرمان بن جاؤ گے اور نافرمان قیامت کے دن اپنی حفاظت نہیں کر سکے گا, خسارے میں ہوگا. اور تمہاری نافرمانی کی وجہ سے تمہارے جو اہل و عیال ہیں وہ بھی اللہ کی نافرمانی کریں گے. عموماً ہوتا یہی ہے کہ باپ ماں اگر فرما بردار ہیں تو بچے بھی فرما بردار اللہ کے,
ماں باپ جس مذہب کو اختیار کرتے ہیں عموماً بچے اس راہ پہ چلتے ہیں، شوہر جس مذہب کو اختیار کرتا ہے عموماً بیوی اس راہ پہ چلتی ہے۔ تو تم اگر کفر کرو گے، تم اگر شرک کرو گے، تم اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو قیامت کے دن اپنی ذات کو نفع نہیں پہنچا سکو گے، کسی طرح چھٹکارے کی شکل نہیں ہوگی۔ اور چونکہ تم غلط راستے پہ ہوں گے، تمہارے اہل و عیال بھی غلط راستے پہ ہوں گے، تو وہ بھی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ مسلمان بھی ہو جائیں تو کافر اور مشرک کے حق میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ تو قل آپ فرما دیجئے ان الخاسرین، بے شک خسارے والے لوگ، نقصان اٹھانے والے لوگ، الذین، وہ ہیں، خسروا انفسهم، جنہوں نے اپنی ذات کا بھی نقصان کیا، واہلیہم، اور اپنے اہل و عیال کا بھی نقصان کیا۔ یوم القیامت، قیامت کے دن، الا ذلک هو الخسران المبین، خبردار یہی کلم کھلا نقصان ہے، کلم کھلا گھاٹا ہے، کلم کھلا لاس ہے۔ ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے بادل ہوں گے۔ آگ کے بادل اس لیے کہا کہ جیسے بادل اوپر سے ڈھانپ لیتا ہے، تو اسی طرح آگ کے شعلے عموماً نیچے سے اٹھتے ہیں، لیکن اس آگ کی کیفیت یہ ہوگی کہ اوپر سے بھی اٹھ رہی ہوگی، نیچے سے بھی اٹھ رہی ہوگی، اوپر سے بھی آ رہی ہوگی۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے لیے آگ کے بادل ہوں گے، آگ کے شعلے ہوں گے ان کے اوپر سے، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے سے بھی آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، قرآن مجید میں دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے، لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے آگ ہی کا بچھونا ہوگا، بستر۔ جب آدمی بستر پہ سوتا ہے تو نیچے میٹرس ہوتا ہے، گدا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے چادر بچھاتا ہے، اسے بچھونا کہتے ہیں، یوں ہی نیچے نہیں سو جاتا، کچھ بچھا کر سوتا ہے اور پھر کچھ نہ کچھ اوپر سے اوڑھ لیتا ہے۔ تو کہا لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا، ومن فوقہم غواش، اور اوپر سے بھی آگ ہی کا اوڑھنا ہوگا۔ ذلک یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندو، مجھے تم سے اتنی محبت ہے کہ یہ چیزیں جو آگے آنے والی ہیں ان سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، کہ ڈرو اور بچو۔ یہ وہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یا عباد فتقون، اے میرے بندو تم مجھ سے ڈرو اور بچ جاؤ۔ اور اس کے برخلاف وہ لوگ جنہوں نے شرک سے اپنے آپ کو بچایا اور شیطان کی اطاعت اور فرما برداری سے بچایا، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اور وہ لوگ جنہوں نے شیطان سے پرہیز کیا، ان یعبدوها، اور وہ اس بات سے بچے کہ اس کی عبادت کریں، وانابوا الی اللہ، اور وہ رجوع کیے رہے اللہ کی طرف، لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے، فبشر عباد، آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دیجئے، الذین یستمعون القول، جو بات کو غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور اس کی بہترین باتوں کا اتباع کرتے ہیں۔ اس میں حضرات مفسرین کی دو رائے ہیں کہ اس سے مراد کون لوگ ہیں۔ الذین یستمعون القول، آپ خوشخبری دے دیجئے میرے بندوں کو، کن بندوں کو؟ جن میں یہ صفت ہے۔ پہلی صفت کیا؟ الذین یستمعون القول، جو بات کو غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور غور سے سننے کے بعد اس بات میں سے جو اچھی اچھی باتیں ہیں اس کو لے لیتے ہیں اور اس کا اتباع کرتے ہیں۔ حسن جو ہے، حسن اچھی بات کو کہتے ہیں، اور احسن بہت اچھی بات۔ تو بات کو غور سے سنتے ہیں اور ان باتوں میں سے جو بہت اچھی اچھی باتیں ہیں اسے لے لیتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جتنی باتوں کو وہ سن رہے ہیں اس میں کچھ باتیں ایسی بھی ہوں گی جو بہت اچھی نہیں ہوگی بلکہ صرف اچھی ہوگی، اور کچھ باتیں بری بھی ہوں گی. اس لیے بعض حضرات اس کی طرف گئے ہیں کہ مراد بات سے لوگوں کی باتیں ہیں، کہ میرے بندے وہ ہیں جو لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ مشرک کی بات بھی سن لی، اس لیے کہ اسلام تک ابھی پہنچے نہیں تھے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابہ ہیں کہ جو حق کی جستجو میں اپنے گھر سے نکلے. انہیں پتا نہیں تھا کہ اللہ کا صحیح مذہب کیا ہے جو اللہ تک پہنچا دے، نبی بھی نہیں تھا، اپنے گھر سے حق کی جستجو میں نکلے تو دیکھا کہ یہ کوئی نیا مذہب ہے. اچھا، اس کے پاس ٹھہر گئے، پادری کو دیکھا، اس کی بات چیت سنی، مذہب کو سمجھنے کی کوشش کی. 3 مہینے 6 مہینے تک بہت اخلاص کے ساتھ عبادت بھی کی ان کے طریقے پر، لیکن دل کو لگی نہیں بات. اب آگے چلے، کسی دوسرے مذہب کو دیکھا. آج کل بھی ایسا ہوتا ہے، غیر مسلم جب حق کی تلاش میں نکلتا ہے اور اخلاص کے ساتھ نکلتا ہے تو ٹھوکریں کھاتے کھاتے بالآخر اللہ کے در پہ پہنچتا ہے. جو طلب لے کر نکلتا ہے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اسے اپنے در پر پہنچا دیتے ہیں. ایک نصرانی، میں جب دارالعلوم بری میں خادم کی حیثیت سے تھا، اس وقت میرا لیسٹر آنا ہوتا تھا، تو یہاں کے کچھ نوجوان دوست احباب، اگر ایسا کوئی نوجوان ہوتا تھا جس کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا، یا یہ کہ ایسا کوئی غیر مسلم جو اسلام کی تلاش میں ہو تو ملاقات کرا دیتے تھے. تو پڑھا لکھا نوجوان تھا، ایم اے ہی کر رہا تھا لیسٹر یونیورسٹی میں، تو حق کی تلاش میں تھا وہ. تو اس سے ہماری گفتگو ہوئی، 2-3 ملاقاتیں ہوئی. تو ان ملاقاتوں میں میں نے یہی کہا، میں نے کہا کہ ہمیں تو دل سے یقین ہے کہ اس روئے زمین پر اسلام کے سوا اور کوئی سچا مذہب نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ اسی مذہب کو قبول کر لو. ہم چاہتے تو ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہتے. ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جب آپ حق کی تلاش میں ہیں تو روزانہ رات کو تھوڑی دیر کے لیے لائٹ آف کر کے اندھیرے میں اس خدا کو پکارو جس تک پہنچنے کے لیے تم کوشش کر رہے ہیں، اور اس سے کہو کہ اے اللہ، میں تو تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں، اور اگر مسلمانوں کا مذہب صحیح ہے تو مجھے وہاں لے جا. کہتا اگر تمہاری طلب صحیح ہے اور پتا چلتا ہے کہ صحیح ہے تو ہم تمہیں کہتے ہیں کہ اللہ سے یہ کہو کہ اس میں سے جو مذہب سچا ہے مجھے وہاں پہنچا دو، انشاءاللہ دیر سویر تمہیں ہمارے پاس ہی آنا پڑے گا. اس نے دعا شروع کر دی، اور پھر جو ہے ملاقاتیں ہوتی رہیں. اب اسلام کا مطالعہ اس نے شروع کیا، دعا قبول ہو رہی تھی، تو دل دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ بات ڈال رہے تھے، اسباب پیدا فرما رہے تھے. اور بالآخر وہ مرحلہ آیا کہ اس نے کہا کہ میں جو ہے اسلام کی حقانیت کو قبول تو کر چکا ہوں لیکن میرے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں پکا نصرانی تھا اب تک، اور نصرانی مذہب کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہیں، اور اسلامی عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں. تو اس نے کہا کہ نفسیاتی طور پر سائیکولوجیکلی جس شخص کو میں خدا سمجھتا تھا اسے خدائیت کے مقام سے اتار کر ایک انسان بنانا بہت مشکل لگ رہا ہے، یہ میرے لیے رکاوٹ ہے. جہاں تک دلائل کا تعلق ہے، آرگیومنٹس کا تعلق ہے، میری عقل قبول کر چکی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہو سکتے، لیکن میرے لیے اس عقیدے کو بدلنا بہت مشکل معلوم ہو رہا ہے، بار بار وسوسے آ رہے ہیں. تو میں نے اس کو یہ کہا، میں نے کہا کہ تم وضو کرو آج. وضو وغیرہ کرنا اس نے شروع کر دیا تھا. میں نے کہا وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد رات کو قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھو اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے دعا کرو کہ اللہ آپ نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے، ابھی ایک کانٹا ہے اسے بھی آپ نکال دیجیے. میں نے کہا اللہ دستگیری فرمائیں گے. بس دوسرے دن صبح کو وہ بہت ہی خوشی کے عالم میں آیا گھر پر، اور اس نے کہا کہ بس مسئلہ میرا حل ہو گیا، مجھے کلمہ پڑھا دو. میں نے کہا بھائی کیسے مسئلہ حل ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے وضو کر کے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد سویا تو مجھے نیند ہی نہیں آئی, بہت بے قرار, اور دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے اور اگر میں نے اس مذہب کو قبول نہیں کیا تو میں جہنم میں جاؤں گا, لیکن اس شک کے ساتھ میں اسلام کو قبول کیسے کروں. یہ جو ایک اندر خلش ہے کہ تو بہت جب بے قراری مجھے ہوئی تو گزشتہ چند ہفتوں کا تجربہ یہ تھا کہ جب پریشانی ہوتی ہے میں قرآن کو لے کر بیٹھ جاتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے. تو کہا میں اٹھا, اٹھ کر پھر وضو کیا اور وضو کر کے قرآن مجید کو یوں کر کے کھولا تو سب سے پہلی آیت جس پر میری نظر پڑی وہ یہ تھی کہ لَيَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندہ ہونے سے شرماتے نہیں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس میں کوئی شرم نہیں ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. کہتے میرے دل میں سے وہ کانٹا نکل گیا کہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود بندہ بننے سے نہیں شرماتے تو میں انہیں اگر بندہ قبول کر لوں تو کیا حرج ہے. بس وہ بات تو عقلی طور پہ تسلیم کر ہی چکا تھا, لیکن ایک جو کانٹا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح نکال دیا. تو عرض کرنے کا منشا میرے بھائیو یہ ہے کہ وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی تلاش میں تھے تو کیا کرتے تھے, حق کی تلاش میں. اب پتا نہیں کہ اسلام ہے کہاں ہے, نبی کہاں ہے, نکلے نکلے اور سنتے ہیں سب کی باتیں, اور باتیں سننے کے بعد چونکہ اب ہم لوگوں کو تو پتا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے تو ہمیں کسی کی باتیں سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بات تو وہ سنیں جو حق کی تلاش میں ہو اور اس کے پاس حق نہ ہو, جسے یقین ہو گیا کہ یہ حق ہے اب ہمیں سننے کی ضرورت نہیں ہے کسی کی بات. تو تلاش کرتے تھے دل میں بے قراری کہ نہیں یہ مذہب بھی صحیح نہیں ہو سکتا, یہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا, یہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا, یہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا. بالآخر وہ آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا تو اس بات کو انہوں نے سب سے اچھا پایا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے, الذین یستمعون القول, جو باتوں کو سنتے ہیں, فیتبعون احسنہ, اور ان باتوں میں سے سب سے اچھی بات یعنی میرے پیغمبر کی بات کو سن کر اتباع کر لیتے ہیں. اور یہ ان کو توفیق کیوں ملتی ہے, اولئک الذین ہداہم اللہ, یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے, وہ اولئک ہم اولو الالباب, اور وہ عقل والے بھی ہیں, اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں. اور حضرات مفسرین کی دوسری جماعت کی رائے یہ ہے کہ باتوں سے مراد قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, کہ آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو باتوں کو سنتے ہیں, یعنی قرآن کو سنتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنتے ہیں. دیکھو میرے بھائیو, قرآن کو ہمیں پڑھنا بھی پڑے گا اور قرآن کو سننا بھی پڑے گا, قرآن کے مفہوم اور معانی کو معتبر ذرائع سے سمجھنا بھی پڑے گا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں, اور قرآن اتنا ہی اس لیے ہے کہ پڑھو سمجھو اور عمل کرو. آج کل اس میں امت کی بہت سستی ہے. الذین یستمعون القول, وہ لوگ جو قرآن کو اور حدیثوں کو غور سے سنتے ہیں اور پھر ان میں سے جو بہت اچھی اچھی باتیں ہیں اس پر عمل کرتے ہیں. تو یہاں اشکال یہ ہوگا کہ اس کا مطلب یہ کہ قرآن مجید میں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو اچھی نہیں ہیں. تو جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ نہیں, اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ قرآن کی اور حدیث کی ہر بات اچھی ہے. تو پھر وہ اتباع کرتے ہیں قرآن کی اور حدیث کی اچھی اچھی باتوں کا, ہر بات اچھی ہے. اور یہ کیوں ہے, اولئک الذین ہداہم اللہ, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کی ہے اور یہ عقل والے ہیں. اور آگے جو ہے یہ ارشاد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کی خاطر, اس لیے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوتا تھا کفار کی حالت کو دیکھ کر جو مصر رہتے تھے اور ضد کرتے تھے کفر پر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ افمن حق علیہ کلمت العذاب, کیا وہ شخص جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے, یعنی وہ شخص جس کے بارے میں تقدیر میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ یہ ایمان قبول نہیں کرے گا, اس کے سامنے جب دو راستے آئیں گے اس کو سمجھ میں سب کچھ آئے گا کہ یہ صحیح راستہ ہے, یہ غلط راستہ ہے, لیکن اپنے اختیار سے ضد اور انعد کی وجہ سے یہ کفر کے راستے ہی کو اختیار کرے گا. تو کیا وہ شخص جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے. افأنت تنقذ من فی النار, کیا آپ ایسے جہنمی کو جہنم سے بچا سکتے ہیں جو خود اپنے اختیار سے جہنم کے راستے پہ پڑ رہا ہو اور جہنم میں گرنے والا ہو, اس کو آپ کیسے بچا سکتے ہیں؟ اب یہ تسلی دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ بشارت سنائی کہ میرے بندوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے. کیا ہے وہ خوشخبری؟ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ, کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کیا اور اپنے پروردگار سے ڈرے, لَهُمْ غُرَفٌ, ان کے لیے بالا خانے ہیں. بالا خانے بیلکنی کو کہتے ہیں, کہ ان کے لیے ایسے محل ہوں گے جس میں بالا خانے ہوں گے. اور بالا خانے بھی اس ملک میں, ٹھنڈے ملک میں بالا خانے اندر کی طرف ہوتے ہیں, اور گرم ملکوں میں بالا خانے بیلکنی باہر کی طرف ہوتی ہے, اور باہر کی طرف ہوتی ہے اور باغ ہوتا ہے خوبصورت, اس میں پھل پھول اور نہر بہ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لہم غرفن, ان کے لیے بالا خانے ہوں گے, اور بالا خانے بھی ایسے کہ من فوقها غرف مبنیہ, ان کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہوں گے. تو بالا خانوں کے اوپر بالا خانے, بیلکنی کے اوپر بالکنی, تجری من تحتها الانہار, اس کے نیچے سے نہریں بہتی رہی ہوں گی. وعد اللہ, یہ اللہ کا وعدہ ہے, لا یخلف اللہ المیعاد, اور اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے, وعدہ خلافی نہیں کرتا. تو میرے بھائیو, جو لوگ توحید اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغات ہیں, اور جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, وہ جہنم کے راستے پر ہے, اور جہنم کے راستے پہ جو خود پڑ جاتا ہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا ہے کہ افانت تن کے دو منفی النار, جو جہنم کے راستے پہ پڑ گیا ہے آپ اسے بچا سکتے ہیں جو خود اپنے اختیار سے جا رہا ہے. اسی لیے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص جسے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, بصیرت دی ہے, سمجھ دی ہے, اور گناہ سے بچنے کی اس کے پاس طاقت بھی ہے, اگر کوئی ہمت سے کام نہیں لے گا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا نہیں, کہتے ہیں نبی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا. آپ ارادہ ہی نہ کریں کوئی کام کرنے کا, گناہ سے بچنے کا, تو نبی بھی کیا کر سکے گا, ولی بھی کیا کر سکے گا. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ اختیار دیا ہے گناہوں سے بچنے کا, نیک کام کرنے کا, اس اختیار کو استعمال کرو اور تمام گناہوں سے بچ کر نیکی کو اپناؤ, تو انشاءاللہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہمیں بھی ایسے بالا خانے والے محلات عطا فرمائیں گے اور ایسے باغات عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے, تقوی والی زندگی عطا فرمائے, جہنم سے ہم سب کو بچائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اسی طرح اکٹھا فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما دے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ظاہر اور باطن کی ہم سب کی اصلاح فرما دے, اور مسلمانان عالم پر جو اس وقت حالات آئے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ جلد ان سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. ہر مسلمان کی جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی, اور مساجد کی, مدارس کی, جماعتوں کی, جمعیتوں کی, خانقاہوں کی, علماء کی, مشائخ کی اللہ تعالیٰ خوب حفاظت فرمائے, مقامات مقدسہ کی بھی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.